ये जिंदगी है तुझसे ऐ जन्नतुल बकिया, गम और खुशी है तुझसे ऐ जन्नतुल बकिया।
ग़ैबत सुग़रा के ज़माने में नायबीन का जो तसव्वुर है वो क्या इसी तरह विलायत फ़कीह से मुशाबियत रखता है कि एक वक्त में इमाम की तरफ से एक ही नायब अवाम के लिए नुमाइंदा ताबीर किया जाता था और मसाइल के लिए इसी एक ख़ास नुमाइंदे की तरफ रुजू किया जाता था?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ज़ाहिर है कि उस ज़माने में जो नायब का तसव्वुर था वो यही था कि एक ही नायब मुय्यन किया जाएगा, वो नायब इमाम की तरफ से तमाम मसाइल के अंदर इमाम के मानने वालों के लिए रहनुमाई देता था और वो इमाम के साथ रबते में थे, लोगों के खतूत को इमाम तक पहुंचा दिया करते थे और बाद अवकात इमाम जब खतूत का जवाब भेजा करते थे तो उसके नीचे इमाम की मोहर होती थी या इमाम की दस्तखत होते थे। यूँ समझ में आता है जैसे वो बहुत ख़ास नियाबत थी, यानी जैसे हमारे पास इस वक्त विलायत फ़कीह की सूरत में है कि जिसमें हम खासियतों को नायब बनाते हैं और उन खासियतों के ज़रिए से फ़र्द का इंतखाब करते हैं। उस ज़माने में ऐसा नहीं था, उस ज़माने में फ़र्द का इंतखाब था जिसको पहुंचा दिया जाता था लोगों तक। अब तसव्वुर फरमाने फ़र्क क्या हुआ, इस ग़ैबत कुबरा में फ़र्द अफराद थे जो मंसूब होते थे एक एक करके ग़ैबत सुग़रा में, और ग़ैबत कुबरा में खासियतें मंसूब हुई हैं जिनके ऊपर फ़र्द का इंतखाब लोगों ने करना है। मिसाल के तौर पर खासियत मंसूब हुई है कि हमारी रिवायतों को जानने वाला हो, दीन को पहचानने वाला हो, हवादिस रोज़ ज़माने के वाक़ियात को जानता हो, दुनिया के ऊपर हरीस ना हो, लोगों को एक सही रास्ते के ऊपर लेकर चलने की ताकत रखता हो। तो ये खासियतें मंसूब हुई हैं, इन खासियतों की रोशनी में फ़र्द का इंतखाब इंसान कर रहे हैं और वो ये तसव्वुर विलायत फ़कीह का तसव्वुर। बस दोनों का फ़र्क जो होता है वो फ़र्द के इंतसाब में और खासियतों के इंतसाब में।
अगर अगर अशमी से के मौजू से रिलेटेड है कि इन्हदाम जन्नतुल बकी का ताल्लुक अहल सऊद की नाम नहाद इस्लाम के नाम पर बरबरीत का मुंह बोलता सबूत है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इस मौजू पर ईरान, इराक व दीगर मुसलमान ममालिक खुसूसन हमारे उलमा कराम और मराजीन के बयानात और अमली इकदाम सामने नहीं आ रहे। क्या इसकी वजह बकाए उम्मत इस्लामी है और क्या इस्लामी उम्मत का इत्तेहाद हमारे आइम्मा की कबूर की बेहुरमती से ज़्यादा है?
ये मेरा ख्याल है कि मालूमाती कमी की बुनियाद पर किसी ने बात कही। तमाम मुश्तहिदीन के फतावे खुसूसन उस ज़माने में जब ये अमल हुआ था तो मुश्तहिदीन इराक़ में, ईरान में, जहाँ जहाँ दुनिया में पाए जाते थे सब ने अपने राय का अपने फतवे दिए हैं, मजम्मत की है इस कज़िये की और अभी तक इस सिलसिले को रोका नहीं गया। अगर आप कहीं किसी जबान उर्दू में लिख के गूगल पे सर्च करें और इसी को सिर्फ तलाश करें कि मजम्मत में कितने फतावे और मुश्तहिदीन ने दिए तो एक बड़ी लंबी लिस्ट जो है ना आपके सामने आ जाएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक रही बात इत्तेहाद वाली कि कहीं इत्तेहाद को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह नहीं, तो ये बात नहीं है। यानी अभी जो इस वक्त सऊदीया का किरदार बहरीन में रहा, ईरान बहुत खुल के, इराक के उलमा ने बहुत खुल के, क्योंकि सऊदी अरबिया या आले सऊद जिसको हमने कहा उससे मुत्तहद और इत्तेहाद की बातें इस वक्त यानी कहीं किसी जगह तशय्यु में नहीं है। अहले सुन्नत से मुकाबला नहीं है और वो अहले सुन्नत खुद मजम्मत करते हैं। मैंने कहा कि वो तो उन्होंने मालिक की कब्र भी इसी जब ये गिराना शुरू किया था तो मालिक खुद यानी जो इनके चौथे इमाम बनते हैं या आइम्मा चार आइम्मा में से एक बनते हैं उस मालिक की कब्र को भी उन्होंने मिसमार किया है, या खुद हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कब्र को मिसमार किया है, या जो मैंने कहा महमूद गजनबी ने बनवाया ये आखिरी जो बार तामीरात हुई महमूद गजनबी की थी तो उस वजह से, या उसके पहले सफ़ा ने बनवाया या मुस्तनसर विल्ला ने बनवाया तो उसका भी मसला ये था कि इब्ने खुद अब्बास की कब्र यानी जिसकी बुनियाद पर ये बनी अब्बास हैं। तो मुसलमान सब खुद उस वक्त उन्हें मजम्मत करते रहे, यानी सऊदी अरबिया से इत्तेहाद की बुनियाद पर उलमा फतवे न दे रहा हूँ ऐसी कोई बात किसी वक्त भी यानी ये कम इलमी की बुनियाद पर किसी ने बस सवाल किया, वरना अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है।
अगला सवाल आगाज़ी आपसे। प्रॉफिट एंड इमाम्स आर फॉर गाइडेंस टू उम्मा, गैबत डिफाइज द पर्पज ऑफ गाइडेंस, सो हाउ कैन वी रिलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ गैबत एंड गाइडेंस?
अच्छा सवाल है वो ये कि ये लोग हिदायत के लिए आते हैं और जब गैबत में चले जाते हैं तो इनका तसव्वुर ये है कि शायद हिदायत का अमल पूरा नहीं होता, तो इसको हम कैसे लेकर चलेंगे? ہمیں یوں سوچنا ہوگا کہ ایک ان کی ذمہ داری ہے اور ایک ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو کیا نعمت کے چھننے کی سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ہاں ملے گی. ایک نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت دیں. اچھا اگر لوگ ہدایت کو قبول نہ کریں اور ہدایت کو قبول نہ کرتے ہوئے نافرمانی کریں, اتنی نافرمانی کریں کہ نبی بے بس ہو جائے اور وہ کہے خدایا اس کو عذاب کر دے, اب کون فیل ہوا ہے؟ قوم فیل ہوئی ہے جس کا کام یہ تھا کہ نبی کی رہنمائی میں چلتے. نہیں چلے پھر نبی نے جو بہترین دیکھا جو حضرت نوح نے فرمایا, فرمایا خدایا اس قوم کی نسل میں سے ظالموں کو برباد کر دے ورنہ ان کی اولادیں بھی فاسق و فاجر پیدا ہوں گی, زمین کو برباد کر دیں گے. یہ اسی طریقے سے امامت کے ساتھ ہے. امامت کا کام ہے رہنمائی کریں, ہدایت دیں, مشتاق ہیں, منتظر ہیں اس بات کے کہ یہ رہنمائی کریں, وہ چاہتے ہیں کہ ہدایت کریں. اور میں نہیں اس کو مصائب کی صورت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, وہ اتنے مشتاق ہیں کہ سوکھے گلے کے ساتھ عاشور کے دن میدان کربلا میں کھڑے ہو کر بھی کہہ رہے ہیں کہ خدایا اس قوم کو عذاب نہ کر. اگر کوئی بچ سکتا ہے تو اس میں سے بھی بچ جائے. نہیں نظر آتا کہ مشتاق ہیں. اگر نہیں ہوتے اتنے مشتاق انسانوں کی ہدایت پر تو عاشور کے دن خطبہ دینے کی کوئی ضرورت سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو وہ اتنے مشتاق ہیں. اب اگر ایک قوم بار بار نافرمانی کرے, بار بار نافرمانی کرے, اس کے سوا کوئی راستہ نہ رہے کہ اس سے یہ ہدایت کی نعمت چھین لو کچھ عرصے کے لیے کسی حد تک تاکہ یہ جاگ جائے, یہ اس کی سزا کے نتیجے میں. اور ابھی میں عرض کروں ہمارے پاس القاب موجود ہیں امام کے. کیا ہم نے نہیں سنا کہ امام کے القاب میں جہاں منتظر ہے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے, ان کا ایک لقب ہے کہ وہ منتظر ہیں, کہ وہ خود انتظار کر رہے ہیں کہ خدا کب ایسا ہوگا. اور کتنا عجیب ہے, ایک راوی امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کتنے سال حج کرتے ہیں اس امید پر کہ امام کی خدمت میں پہنچیں گے, حج کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں. ایک سال ایسا آتا ہے لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں میں بوڑھا ہو گیا, 20 سال سے اوپر مجھے حج کرتے ہوئے ہو گئے اور مجھے ابھی تک امام کی زیارت نہیں ملی, اب اگر اس سال بھی میں نہ کر سکا پھر اگلے سال میرے جسم میں طاقت نہیں ہے کہ میں حج پر آؤں. مکہ پہنچتے ہیں اور التجا کرتے ہیں مولا سے, کہتے ہیں مولا میرا آخری سال ہے, اس سے زیادہ میرے اندر طاقت نہیں ہے. جب اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں بہت زیادہ گڑ گڑاتے ہیں, ایک آدمی نظر آتا ہے کہتے ہیں تمہیں امام سے ملنا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ملنا ہے. کہتے ہیں اس موقع پر آؤ, اس جگہ کے اوپر میں تمہیں لے کے چلوں گا. لے کے جاتے ہیں امام کے سامنے اور امام کے سامنے پہنچتے ہیں اور امام پہلا جملہ یہ کہتے ہیں تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ یہ ایک طرح سے نہیں سمجھتے کہ جواب کیا دیں. کہتے ہیں کہ مولا میں تو اتنے سال سے حج کر رہا تھا, آپ کے بندے آئے نہیں میرے پاس کہ مجھے لے کے آتے. اور امام جواب میں فرماتے ہیں کننا نتوقعکم لیلا ونہارا, ہم تو صبح شام تمہارا انتظار کر رہے تھے. تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے پاس میرا بندہ نہیں آیا, میں صبح شام تمہارا انتظار کر رہا تھا. تو اس نے کہا مولا مجھے سمجھ میں نہیں آیا, میں بھی آپ کا انتظار کر رہا تھا اور 20 سال سے زیادہ میں نے حج کیے اور آپ فرما رہے ہیں آپ صبح شام میرا انتظار کر رہے تھے, پھر کیوں ایسا نہیں ہوا کہ آپ کا بندہ مجھے لے جاتا؟ امام نے فرمایا تم نے 3 غلطیاں کی ہیں, اس وجہ سے تم رکاوٹ بن گئے, تم نہیں آ سکے ہمارے پاس. اس کے بعد امام فرماتے ہیں تم نے مال و دولت بہت جمع کیا ہے. فرمایا تم نے ضعیف شیعوں کا خیال نہیں رکھا ہے, تم نے صلہ رحم توڑا ہے. یہ 3 چیزیں سبب بنی ہیں کہ تم ہم سے نہیں مل سکے. کس کو قصوروار ٹھہرا ہے؟ امامت کو. کون قصوروار ہے؟ تو وہ فریضہ انجام دے رہے ہیں. مسئلہ یہ کہ قوم کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے کہ وہ کرے, اور وہ واضح فرما رہے ہیں کہ تم مال و دولت جمع کرنے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ تمہیں دین کا بھی خیال نہیں رہا, دین کے احکام کو پسے پشت ڈالا, نہ تم نے صلہ رحم کیا, اور اس کے بعد فرمایا کہ ضعیف شیعوں کے اوپر رحم نہیں کیا, ضعیف شیعوں کا خیال نہیں رکھا تم نے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اگر نکی ہاشمی سے کسی کہ ہم کبھی کبھار غلطی سے یا عمدن اس بات کا اظہار کر دیتے ہیں کہ بقی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا جائے مدفن ہے اور وہ ویران ہے, لیکن اصلاً ان کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں سوائے معصومین کے, اور یہ ہمارا ایک سوالیہ نشان ہے امت اسلامی سے کہ کہاں ہے رسول کی بیٹی کا جائے مدفن جن کا انتقال خلیفہ اول کے زمانے میں ہوا؟ تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا یہ اظہار ہمارے سوال کو ٹھیس پہنچا رہا ہے؟ ہمارا یہ اظہار کہ جائے مدفن جو ہے وہ بقی ہے وہ ہمارے سوال کو ٹھیس پہنچا رہا ہے؟
جی جواب تو یہی ہے کہ جی ہاں، یہ اشتباہ ہے، غلطی ہے، اور بہت پہلے سے ہے، شاید وہ چوتھی قبر سے اوپر، یعنی چاروں قبر کے اوپر جو ایک بڑی قبر، جو امید یہ ہے کہ خود جو رسول خدا کے چچا ہیں عباس، ان کی قبر ہے، عباس ابن عبد المطلب، لیکن کیونکہ ہم جو ہیں وہ عموماً یہیں انہی علاقوں میں جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کی قبر کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کا ایک نظریہ یہ ہے کہ شاید یہی وہ قبر ہے یا بہت ہی اطراف میں. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی قبر کا کسی کو نہیں معلوم ہے، ان کے اطراف میں بھی ہو سکتی ہے. سب سے زیادہ احتمال رسول خدا کا پہلو، یعنی ان کے پہلو میں، یا بیت الحزن جس کو اب ختم کر دیا سعودیہ نے، اس کے اثرات کو مٹا کے رکھ دیا ہے. میرا خیال ہے آخری میں صرف خانہ کعبہ ہی رہ جائے گا کہ جسے وہ نہیں مٹائیں گے، بقیہ تو انہوں نے ہر چیز کو ختم کر دیا. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کی قبر کا نشان نہیں، اور ہمیں بھی کسی جگہ کو نشاندہی نہیں کرنی چاہیے کہ جناب بی بی کی قبر ہو سکتی ہے.
اگلا سوال آغا زید سے، کہ سوال یہ ہے کہ آغا صاحب، ہم کب تک شہیدوں کے لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ خصوصاً کوئٹہ پارا چنار میں مومنین کی قتل و غارت کی جا رہی ہے، تو ہم کب تک صبر کرتے رہیں گے؟
بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی واقعہ جیسے رونما ہوتا ہے، جیسے آج کا حادثہ اور آج کا سانحہ، اس کے بعد کچھ ایس ایم ایس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس ایس ایم ایس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ خاموشی کب تک، یا مثال کے طور پر لکھا ہوتا ہے کہ قوم پر ہونے والا ظلم کب تک، مثال کے طور پر اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں. اچھا، میں معمولاً پہلے ایک زمانے میں کوشش کرتا تھا کہ اس کو جواب میں کچھ لکھ دوں، اب کوشش نہیں کرتا. اس کے بعد ایک سلسلہ چل نکلتا ہے، پھر وہ جواب دے یوں، پھر ایس ایم ایس کے تبادلے ہوئے، پتہ چلتا ہے ڈیڑھ دو گھنٹہ اسی میں لگ گیا. سوال یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنی قوم کے اوپر طنز کرتے رہیں، بے غیرتی کب تک، خاموشی کب تک، پتہ نہیں کون سی چیز کب تک. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ کہ حل کیا ہے، حل پیش کریں. یہ طنز کیوں کر رہے ہیں؟ آج شہادتیں ہوئی ہیں، بجائے یہ کہ کوئی قوم کو حوصلہ دلائے اور اس کے اوپر طنز کی بارش اور اس کے اوپر حقہ، ذلت کب تک برداشت کرو گے؟ گھروں سے نکلتے کیوں نہیں؟ بھائی یہ بھی تو سمجھ میں آئے کہ آپ کس رائے عمل کی طرف لے کر چل رہے ہیں. آج اگر یہ طے ہو جائے سب کے سب لوگ گھر سے باہر نکل آئے، اگلا قدم کیا ہے؟ ہم لوگ کتنی دفعہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، ہمارا کوئی جنازہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے، جنازے کے اوپر میرے جیسے کوئی تخیر کرنے والا اعلان کرتا ہے، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں 3 دن کے اندر قاتلوں کو گرفتار کیا جائے ورنہ پھر وہ اپنا انجام دیکھے گی. اچھا 3 دن بعد کیا ہونا ہے؟ کچھ نہیں ہونا. کیوں؟ کوئی حکمت عملی طے نہیں کی ہوئی. صرف دھمکیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا. ہے تو مثلا طور پر میں اگر یہ کہتا بھی رہا ہوں کہ بھائی خاموشی کب تک، یہ کب تک، وہ کب تک، ایک خاص حکمت عملی چاہیے. اچھا اب جیسے ہی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، سامنے والا کہے گا اس کے لیے تو 10 سال چاہیے، ہمیں ابھی کچھ چاہیے ہوگا. یہ کہتے کہتے 30 سال گزر گئے ہمیں کہ ہم 10 سال کا کام نہیں کریں گے، یہ کہتے کہتے بھی 30 سال گزر گئے. آپ اور میں قوموں کے مستقبل کو جذباتیات کے ذریعے سے حل نہیں کر پائیں گے. ان کے علاج لمبی مدت میں ہوتے ہیں، اور جب تک اس لمبی مدت کے علاج کے اوپر کام نہیں کریں گے، ہمارے جز وقتی علاج فائدے نہیں دیں گے. آپ مجھ سے جز وقتی علاج مانگ رہے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جتنے بھی جنازے اٹھانے ہیں ان کو ڈھنگ سے اٹھا لیں. اچھا اب آپ کہیں گے بھائی ڈھنگ سے اٹھانے کو آپ خود جنازوں کے اندر کیوں نہیں آتے؟ میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، آپ جب تک جنازوں کے اندر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں یہ ڈھنگ نہیں ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے. آپ جب تک جنازوں کے اندر بے حساب ایسی تقریریں کر رہے ہیں جس میں ایسے مطالبات کر رہے ہیں جن کے پیچھے بھی نہیں جاتے خود سے، یہ ڈھنگ نہیں ہے. اس طرح آپ کی قوم کی طاقت کمزور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ جب تک سانحات کے اوپر بے نظم گیدرنگز اور ریلیز کر رہے ہیں یہ ڈھنگ نہیں ہے، منظم ریلیز کریں. یہ میں نے فوراً جملہ اس لیے کہا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں نہیں کریں، نہیں کریں، منظم طریقے سے کریں، جذبات میں آ کر نہ کریں، وسعت کے ساتھ کریں. ابھی کیا ہوتا ہے، میں اعلان کرتا ہوں کل سب مرتضیٰ زیدی کی ریلی میں آنا. کیوں؟ ایشو کے اوپر ریلی کی ہے یا میں نے ریلی کی ہے؟ ہمارے اندر ابھی تک یہ شعور نہیں آیا کہ جب ہمیں کسی ایشو کے اوپر لوگوں کو بلانا ہے تو ایک تنظیم کی طرف سے نہیں بلانا چاہیے، اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہونا چاہیے، اس کو وسیع ہونا چاہیے تاکہ سب لوگ آ سکیں اس کے اندر، پھر اس کے اوپر ایک ایک پارٹی اپنے لیے کریڈٹ پک نہ کرے کہ یہ میرا تھا، یہ اس کا تھا، اور دیکھو میرا والا بڑا تھا. یہ کام کیوں ہے؟ یہ غیر سنجیدگی ہے ہمارے کام کے اندر، اس سے ہمارے کام میں ضعف آیا ہوا ہے، اس سے ہماری قوم میں انتشار بھی آیا ہوا ہے. اگر آپ جز وقتی سولوشن چاہتے ہیں، میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے آپ بہترین کام، اور برادر نقی ہاشمی جانتے ہیں ہم دونوں اتفاقاً اس وقت ساتھ بیٹھے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے پھر اس بات کے اوپر پھر دوبارہ غور و خوص ہمیشہ کی طرح، وجہ کہ بھائی کیا جنازوں کو منظم کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو کسی بہتر صورت میں لایا جا سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے جنازوں میں بے جا توڑ پھوڑ نہ ہو، جس سے ہم بجائے مظلوم بننے کے ظالم بن جاتے ہیں، بجائے منظم قوم نظر آنے کے غیر منظم نظر آنے لگتے ہیں، بجائے وحدت کے انتشار نظر آنے لگتا ہے، ہم کیسے اس کو منظم کریں؟ اپنی قوم کے راستے کو خود ہی بند کر دیتے ہیں. ایک جنازہ شروع ہوتا ہے، مجھے یاد ہے یہاں پر سولجہ بازار میں علامہ شہید عارف حسین حسینی شہید ہوئے تھے. اتفاقا میں اس زمانے میں ایران میں رہتا تھا، دینی طالب علم پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، اس وقت آیا ہوا تھا پاکستان. علامہ صاحب شہید ہوئے، یہیں سولجہ بازار کے اندر ایک پروگرام ہونا شروع ہوا، کچھ دیر کے لیے پروگرام چلا. یوں پروگرام طے ہو رہا تھا کہ 3 دن چلے گا یہ پروگرام، پبلک بہت زیادہ تھی، جذبات بے تحاشا تھے لوگوں کے اندر. تو یہاں پر پروگرام شروع ہوا، وہاں نمائش کے اوپر توڑ پھوڑ شروع ہو گئی. تھوڑی دیر پروگرام چلا، اس کے بعد وہاں پر توڑ پھوڑ شروع ہو گئی، بلوا شروع ہو گیا، پولیس آ گئی، اس نے شیلنگ کرنا شروع کی، جتنے آمد کے راستے سے سارے بند ہو گئے. وہ پروگرام جو 3 دن سوچ رہے تھے کہ چلے گا، وہ دوپہر کے بعد ختم ہو گیا. دشمن نے وہ کام نہیں کیا، ہم نے خود کر دیا، ہم نے بند کروا دیا. وہ کیسے؟ اپنی اس جذباتیت کی بنیاد پر کہ شاید یہ کرنا ضروری ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو کرنے سے ہمارا ہی نقصان ہو گیا. کم از کم کام یہ کرنے، اس میں سنجیدگی لے آئیں، اس میں سنجیدگی آ جائے. جو کم از کم آپ کے اور ہمارے اس قسم کے جلسات ہیں، جس کے اندر ہم دشمن کے سامنے، مخالفین کے سامنے، ہمارے خلاف سازش کرنے والوں کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ پھر پارٹیز کے نمبر پکس کرنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، وہ نمبر بنانے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے. وہاں پہ اظہار ہونا چاہیے، قربانی ہونا چاہیے، کہ کوئی ایک پارٹی نہ سوچے کہ میری طرف سے ہو رہا ہے، ادھر وسعت دکھائیں. پھر اگر آپ کا اور میری ہم فکر نہیں بھی ہے، اس کو موقع دیں کہ سامنے آ جائے، تاکہ سب لوگوں کے جمع ہونے کا موقع بن سکے. اس وقت کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم طاقت کا اظہار کر بھی سکتے ہیں. یعنی میں بعض اوقات تصور کرتا ہوں، ایک زمانہ تھا جب ہمارے پاس لوگ نہیں تھے کراچی کے اندر، اب وہ وقت نہیں ہے. اب الحمدللہ اگر واقعاً کوئی جمع کے کام کرے، ڈھنگ سے کام کرے، دسیوں ہزار لوگوں کو جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے شہر کراچی کے اندر. اہل بیت کے چاہنے والے، خالص انقلابی فکر رکھنے والے باشعور لوگوں کو جمع کرنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ اپنے ان اختلافات کی وجہ سے، اپنی ان غیر سنجیدہ حرکتوں کی وجہ سے. اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، بعض وقت افسوس اس پر ہوتا ہے کہ جو بچے یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی داڑیاں بھی صحیح سے نہیں ہوگی ہوتی ہیں ابھی، اور وہ قوم کے مستقبل سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور کوئی سنجیدہ نہیں ہوتا جو ان سے کہے کہ بندے خدا یہ مت کرو، تم قوم کو برباد مت کرو اس طریقے سے، کوئی اتنا بھی کرنے والا نہیں ہوتا. اور جسارت اور عدم تربیت میں ان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بعض وقت اگر عالم بھی ہاتھ روکے گا تو اس کے منہ پہ تماچا مار دیں گے. اس قوم کو کیسے لے کے چلنا ہے؟ یہ ساری مشکل اس وقت آئی ہوئی ہے، اور یہ جز وقتی حل ہے، ورنہ کل وقتی حل یہ نہیں ہے. یہ جو میں بھی آپ کی خدمت میں حل عرض کر رہا ہوں، یہ جز وقتی حل ہے دشمن کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی طاقت ہے. اچھا ایک بات اور عرض کرتا چلوں، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اس کو دوبارہ عرض کرتا ہوں. کوشش، جب بھی ہم کوئی پلاننگ کریں، جب بھی ہم کوئی کاؤنٹر اٹیک کرنے کی کوشش کریں، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ دشمن کو مارنا ہے، ہمیشہ سوچیں دشمن کی اسٹریٹجی کیا ہے، اسٹریٹجی کو کل کریں. ہمیشہ جب بھی آپ کوئی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، پہلے دیکھیے گا اس نے جو ٹریپ بچھایا ہے وہ ٹریپ کیا ہے، آپ اس کے ٹریپ کو توڑ دیں. یہ لوگ، میں 36 دفعہ عرض کرتا ہوں، یہ لوگ ہماری شہادتوں کے پیچھے ہمیں خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ ہماری شہادتوں کے ذریعے ہمیں انڈر گراؤنڈ دبکا دینا چاہتے ہیں، ہمیں زمینوں میں چھپا دینا چاہتے ہیں. اور ان کے ذہن میں فکر یہ ہے کہ یہ لوگ اگر ڈر کے، سہم کے، چھپ کے چلے گئے انڈر گراؤنڈ، تو تیسری چوتھی نسل کے اندر دوسری نسل کے اندر معاملہ ختم ہو جائے گا. ان کا سارا حربہ خوف کرنے پر ہے, خوف زدہ کرنے پر ہے. بدقسمتی ان کی اور خوش قسمتی ہماری کہ ان کی اس سازش کا مقابلہ ہمارے پاس بہت آسانی سے ممکن ہے, وہ اس طریقے سے کہ ہمارے پاس شہادت کا تصور ہے. جس قوم کے اندر شہادت کا صحیح تصور ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت ڈرا نہیں سکتی ہے. ڈرائیں گے کس سے؟ دنیا میں جو سب سے بڑا خوف انسان کو لاحق ہوتا ہے وہ جان کا خوف ہوتا ہے. اگر ایک قوم خود ہی مرنے کو تیار ہو اسے کون ڈرا سکتا ہے؟ یہ وہ پلس پوائنٹ تھا ہمارے پاس جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا تقریر کے دوران کہ امام خمینی کہتے تھے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہمارے جوان مرنے کو کیوں تیار ہیں, کیونکہ ہمارے پاس شہادت ہے, ان کے پاس شہادت کا تصور ہی نہیں ہے. اب اس کے پیچھے پورا ایک آئیڈیا ہے, وہ یہ کہ ان کے پاس سید الشہداء نہیں ہے, ہمارے پاس سید الشہداء ہے. شیعت کیا فخر یہ ہے اس کے پاس سید الشہداء ہے. تشیع اس خاطر زندہ ہے کہ اس کو مرنے کا خوف نہیں ہے. اگر ہم اس فکر کو لے کر چلیں اپنے بچوں کی تربیت میں, اپنے جوانوں کی تربیت میں, اور عزیزان محترم تربیت کی بات کر رہا ہوں میں, جذباتیت کی بات نہیں کر رہا, واقعی تربیت جس میں ہمیں پتا ہو کہ ہمارے جذبات کس طرح کنٹرول میں ہوتے ہیں, ہمیں اپنے کام کو کس طریقے سے کرنا ہوتا ہے. آپ یقین فرمائیے کچھ ہی مدت کے اندر آپ یہاں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھ سکتے ہیں. اچھا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں, میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں عرض کرتا چلوں, پھر میں روکوں گا اب اس کے بعد انشاءاللہ, وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سب پیچھے جا رہے ہیں, نہیں, آپ ایک ایک قدم آگے جا رہے ہیں لیکن سلو ہیں, اسپیڈ بہت سلو ہے. بس جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ ہار رہے ہیں مسلسل, میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, مطمئن ہو کے عرض کر دوں, میں تمام تر ان تنقیدوں کے باوجود جو میں اس قوم کے اوپر کرتا رہتا ہوں یا بولتا رہتا ہوں, گارنٹیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ہم پیچھے نہیں جا رہے ہیں, ہم آگے جا رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں. اور اگر ہمارا دشمن یہ سمجھ جاتا نا کہ ہم, یعنی ان کو یہ سمجھ میں نہ آیا ہوتا کہ ہم آگے جا رہے ہیں, وہ تھوڑا ہاتھ ہلکا کرتے. ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ آگے جا رہے ہیں, ان کو پتا ہے ان کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, ان کے پاس ٹائم بہت تھوڑا سا ہے. یہ جو اتنا کھلا دہشت گردی کر رہے ہیں, اتنا کھلا ظلم کر رہے ہیں, اور تاریخ میں ہونے والی کسی قوم پر اتنا کھلا ظلم ہو اور وہ ختم ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. بہترین مثال بوسنیا ہے. 95-96 میں بوسنیا کے اوپر وار ہوئی, 2.5 لاکھ سے زیادہ مسلمان مر رہے تھے. جب یہ مسلمان مر رہے تھے یقین مانے ہر روز خبر آتی تھی آج 2000 مسلمان مارے گئے, آج 1000 مسلمان مارے گئے, دل اندر سے ڈوبتا تھا اور یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جو اتنے مسلمان مر رہے ہیں یہاں بچے گا کیا. اور یقین فرمائیے اس وقت کچھ سوشل سائنٹسٹ یہ کہتے تھے جو اس فکر کے اوپر کام کرنے والے تھے, وہ یہ کہ مطمئن رہو فی زمانہ کسی قوم کو مرنے سے نہیں مارا جا سکتا, کوئی قوم مرنے سے نہیں مرے گی. شیعت پاکستان میں کبھی بھی مرنے سے نہیں مرے گی, خوف زدہ ہونے سے مرے گی, نعوذ باللہ اگر مرتی, اور نہیں مر سکتی. ہم صرف خوف زدہ ہونے سے مریں گے, نعوذ باللہ تعالیٰ اگر خوف زدہ ہوئے. صرف ایک کام کر لیں, خوف زدہ مت ہو, اپنے ایس ایم ایس کے اندر خوف کا پیغام مت دیں, ذلت کے طنز مت لگائیں, حقارت کے پیغام مت دیں, جذبے کو بلند کرنے کے پیغام دیں ایک دوسرے کو. کیوں ایک دوسرے کے اوپر طنز کے پیغام بھیجتے ہیں؟ بے غیرتی کب تک, بے حسی کب تک, یہ کب تک, وہ کب تک, نہیں, بلندی کا پیغام دو. بات نیت اچھی ہے, الفاظ غلط ہیں. نیت اچھی ہے کہ ہم قوم کو بیدار کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ جو الفاظ ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, وہ بیداری کے نہیں ہیں, وہ ذلت کے ہیں. تو الفاظ اچھے استعمال کرو. اور میں نے عرض کیا چند چیزوں کے اوپر بہت اچھی گرفت ہونی چاہیے, توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے. آج کے زمانے میں توڑ پھوڑ اچھی کاروائی نہیں ہے, کوئی قطعاً اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا. توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے. پبلک کے اندر آرگنائزڈ شو آف اسٹرینتھ ہونی چاہیے, آرگنائزڈ شو آف اسٹرینتھ, یہ بہت کاؤنٹ کرے گا. جب بھی کوئی کام کرنا ہے منظم کریں, جب بھی کوئی کام کرنا ہے یکجا ہو کر کریں, جب بھی کوئی کام کرنا ہے وسعت کے ساتھ کریں. اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد مت بنائیں, میری ریلی ہے یہ مت کریں, وسعت کے ساتھ کریں. جب وسعت کے ساتھ کریں گے, آرگنائزڈ کریں گے اور پیسفل کریں گے, تب آپ کی طاقت دنیا کے سامنے ظاہر ہوگی. کچھ ہمارے دوست یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک ہم چند چیزوں پہ توڑ پھوڑ نہیں کریں گے میڈیا میں نام ہی نہیں آئے گا، اس لیے توڑ پھوڑ کرنا بہت ضروری ہے. ایک دفعہ ایسا ہوتا تھا، ایک زمانے میں ہم لوگ اتنے نان سیریس تھے، ایک چوک تک اعلان ہوا اس چوک تک جائیں گے، اچھا چلتے چلتے چوک تک آ گئے. اچھا اب ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اس چوک سے پہلے پولیس حملہ کر دے گی، پولیس حملہ کرے گی، شیلنگ ہوگی، بلوا ہوگا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. پولیس نے حملہ نہیں کیا. جب اس چوک پہ پہنچ گئے تو کہا یہ تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے نیکسٹ پہ جانا چاہیے. کیوں؟ ہدف یہ نہیں رکھا ہے کہ شو آف اسٹرینتھ کرنی ہے، ہدف یہ رکھا ہے کہ کل میڈیا میں ہماری کوئی پکچر آنی ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا، اگلے والے چورہنگی تک گئے، وہاں پہ جا کے وہ ہو گیا جو تصور کر رہے تھے کہ ہونا چاہیے، وہ ہو گیا. اگلے دن خبر چھپی اخبار کے اندر بڑی بڑی کہ ہمارے چار لڑکوں پہ پولیس ڈنڈے برسا رہی ہے. اس سے ہمت بڑھی ہے؟ اس سے کون سی ہمت بڑھی ہے؟ اس سے قوم کی اسٹرینتھ کا پیغام گیا؟ یہ ہماری جذباتیت ہے، یہ ہماری سطح کے اوپر دیکھنے کی صلاحیت ہے، ہم میں ڈیپتھ نہیں ہے، یہ ہماری اصلی مشکل ہے. ان کے پاس ایک سوال آیا تھا جو یہ آ کے پوچھ رہے تھے کروں یا نہ کروں، تو میں نے کہا مت کرو، میں زاویہ میں اس کے اوپر بہت بولتا رہتا ہوں. تو میں نے کہا چلو ابھی موقع ہے. اس میں لکھا تھا کہ آغا زیدی اور نقی ہاشمی اس ریلی میں کیوں نہیں گئے، ایک ریلی کو ریفر کیا ہوا تھا، اس لیے نہیں گئے. ایسا نہیں ہے کہ میرا جانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، جب مجھے موقع ملے گا تو میں اپنا کام کروں گا، اور آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو، اور آغا صاحب بھی 10,000 دفعہ جاتے ہیں، لیکن ساری مشکل یہ ہے آپ آرگنائز کام کریں. اچھا اب ممکن ہے کوئی یہ کہے یہ آرگنائز کام آپ خود کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر یہ نہ کر سکے کہ سب کو ملا کر پھر آرگنائز کریں اور اکیلے آرگنائز کام کرنے کی کوشش کی، تو ایک ڈیڑھ اینٹ کی مسجد یہ بھی ہو گئی. پھر پتا چلا صاحب دنیا میں پہلے 25 پارٹی تھی، 26 زیدی صاحب کی آ گئی ہے. یہ میں نہیں چاہوں گا، کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ ایک اور داستان یہاں سے ایک اور شروع کر دی جائے. نہیں، یہ داستان یہاں سے نہیں شروع ہونی چاہیے، یہ داستان پچھلوں کے ملنے سے شروع ہونی چاہیے. بس عزیزان محترم ڈائلیما یہاں پر ہے، جو مین کوشچن ہے وہ یہاں پر ہے. اتنا عقلانہ کام کرنا پڑے گا، فیوچر کے لیے حکمت عملی کیا ہے، اتنا عقلانہ کام کرنا پڑے گا کہ موجودہ نان سیریس لوگوں میں سے ٹھیک ٹھاک سیریس آرگنائزڈ قربانی دینے والے لوگ تیار ہوں گے، جو اس بات کو سمجھیں گے کہ ہمیں دشمن کے سامنے طاقت کا پیغام کیسے دینا ہے. وہ دن ہمارے صحیح اصلی طاقت کی نمائش کا دن ہوگا انشاءاللہ، خدا دیکھنا نصیب کرے گا. درود بھیجے محمد والے محمد پر.
صلی اللہ محمد والے محمد. اب وقت چونکہ ہمارے پاس اب موجود نہیں ہے، اور سوالات ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ابھی اور ہیں، لیکن ہم معذرت خواہیں کہ ہم ان سوالات کو مزید کنٹینیو نہیں کر سکیں گے، اور انشاءاللہ پھر کسی وقت کسی موقع پہ انشاءاللہ ان سوالات کو دوبارہ آغا تک ہم پہنچا دیں گے، وہ کسی نہ کسی انشاءاللہ پلیٹفارم سے ان چیزوں کا جوابات جو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچ جائیں گے. میں اسلام علیہ مولانا سید علی مرزا زیدی صاحب کا اور محترم جناب آغا نقی ہاشمی صاحب کا کہ وہ ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے اور ان موضوعات پر لکشائی کی. چاہوں گا آپ تمام حاضرین اکرام سے کہ ان محترم ہمارے مہمانان گرامی کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے 3 مرتبہ بلند آواز میں درود پڑھیں.